بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آج ہماری یہ کلاس دورہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے نامی کلاس ہے نائنتھ کلاس ہے جس میں ہم آج سورۃ المائدہ سے آغاز کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ المائدہ یہ مدنی سورت ہے اور قرآن مجید کے جو آخر النزول ہونے والی احکامات ہیں وہ اس سورت میں ہیں، بلکہ شریعت سازی میں جو سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی کہ جس کے بعد شرعی مسائل میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، وہ اسی سورت سورۃ المائدہ کی آیت ہے. اس سورت میں بھی اللہ تعالی نے کچھ حرام حلال اور حرام کے اوپر بات کی ہے. اسی طرح بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ میں حلال اور حرام کی کچھ وضاحت فرمائی ہے اور کچھ ان کے واقعات عبرت کے لیے بیان فرمائے ہیں. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ تفصیلی احکامات دیے ہیں، ساتھ ہی کچھ جائز اور ناجائز باتوں کا بھی اس میں تبصرہ کیا گیا ہے، اور وہ اس کے علاوہ جو قرآن مجید کا مین پیغام اصل پیغام ہے، اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ کیا جائے، اللہ پہ، آخرت پہ اور اس کے انبیاء اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں اور فرشتوں پہ ایمان لایا جائے، اس سب کو اس صورت میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. آغاز اس صورت کا سورۃ المائدہ جو کہ مدنی صورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ تعالیٰ کی اس کلام پہ بعض دفعہ تھوڑی سی حیرانگی آتی ہے کہ تھوڑے سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ اتنے طویل کلام کو سمو دیتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ اس طرح کا کلام یقیناً نہیں بنا سکتا ہے. یہ عربی زبان ہے اور عربی دانوں کے بھی اگر کلام دیکھ لیے جائیں تو بہت حیران کن کلام ہے، لیکن اللہ کا کلام، اللہ کے کلام میں ایک انوکھی ایک چاشنی ہوتی ہے اور ایک انوکھا قسم کا جو ہے وہ الفاظ کو آپس میں پرویا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام. اوفو بالعقود، عقود عقد کی جمع ہے جس کا معنی ہے، ویسے لفظی معنی عقد کا معنی تو گرہ ہوتا ہے، لیکن جب گرہ کو پورا کرنا اس طرح بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ وعدے ہوتے ہیں، وہ پختہ کیے ہوئے عہد و پیمان ہوتے ہیں، اور وہ انسان نے سب سے پہلے تو اللہ تعالی سے پختہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. اور انسان جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے. اللہ کے ساتھ اس انسان کا یہ ایک وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا، اللہ تیرے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہراؤں گا. تو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اس سورت کا خطاب گویا کہ ایمان والوں سے ہے، اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو، ہر قسم کے وعدوں کو پورا کرو. سب سے پہلے رب کے کیے ہوئے وعدے اور اس کے بعد انسانوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہوں انہیں پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، جو چپائے ہیں، بہیمہ کہتے ہیں چار ٹانگوں والے، انعام جو ہے یہ اس میں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں وہ انعام میں آتے ہیں. تو چار ٹانگوں والے جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلا علیکم، سوائے اس کے کہ جن کو تمہارے اوپر حرام بتا دیا گیا ہے، پڑھ کے تمہیں سنا دیا گیا ہے، ان کے علاوہ تمام جانور جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. ہاں حلال جانور بھی، غیر محل الصید وانتم حرم، شکار جو ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس حال میں کہ جب تم احرام میں ہو. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے فیصلے فرماتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وعدوں کو پورا کرنا، جانور تمہارے لیے حلال ہیں، شکار کرنا احرام کی حالت میں حلال نہیں ہے. اچھا اس کے اوپر مزید آگے بات کرتے ہیں، اس کی آیت نمبر 3 کو پڑھنے کے بعد اس حلال اور حرام پہ مزید بات کی جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ کا حکم دوسری آیت میں یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلاعد ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے شعائر کو حلال نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، شعائر کا مطلب ہے نشانیاں، ان کو حلال نہ کرو یعنی ان کی بے حرمتی نہ کرو. اللہ نے انہیں حرام یعنی حرمت والا، عزت والا قرار دیا ہے، تو تم ان کی حرمت اور عزت کو پامال نہ کرو. اب یہ اللہ کے شعائر کیا ہیں؟ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خود ہی بیان کر دیے، ولا الشہر الحرام، اور ایسے ہی حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں انہیں جو ہے یہ انہیں جو ہے یعنی کسی طرح بھی حرمت والے مہینوں کو حلال نہ کیا جائے، حرمت والے مہینوں کو ان کی حرمت جو ہے اسے برقرار رکھا جائے. یا ایھا الذین آمنوا احلت، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی، اور ایسے ہی جو قربانی کے جانور بیت اللہ کی طرف بھیجے گئے ہوں، ولا القلائد، اور قلائد کہتے ہیں قلادہ، ایسے جانور کہ کچھ جانور ہوتے تھے، کچھ جو ہے وہ جانور ہوتے تھے جنہیں اللہ کے راستے کی طرف اللہ تعالی کے گھر میں جب انہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، تو ان جانوروں میں یعنی یہ ہے کہ نشانی کے طور پہ گلے میں جو ہے وہ ایک چمڑے کا پٹا جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا، جسے قلادہ کہا جاتا ہے. یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی حرمت کو ان کی بھی توہین نہ کرو. ولا آمین المسجد الحرام، اور ایسے ہی جو لوگ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہوں، اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہوں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا، ہاں جب تم حلال ہو جاؤ، اس وقت جو ہے تم شکار کر سکتے ہو، یعنی احرام ختم ہو جائے. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے منع کیا ہے، ان کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں کسی بات پہ، یعنی کسی ایسی بات پہ تمہیں مجبور نہ کر دے جو کہ تمہارے لیے یعنی تمہیں ان کی دشمنی جو ہے وہ کسی اور جرم کرنے پہ نہ ابھارے. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى، اور اللہ نے فرمایا ہے تم جو ہے وہ تعاون تعاون البر و تقوی، نیکی پہ تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، تقوی پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرو. ولا تعاون علی الاثم والعدوان، لیکن اسم اور اسم والعدوان برائی پہ، دشمنی کے پہ ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے اس پہ تھوڑا سا میں نے کھل کے تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ابتدا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی بےعزتی یا ان کا احترام جو ہے وہ ختم نہ کیا جائے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ کے شاعر میں، اللہ کے شاعر میں تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 پہ ہم چل رہے ہیں. اللہ کے شاعر پہ وہ تمام چیزیں آتی ہیں، وہ تمام احکامات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شاعر میں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں دیے ہیں. جگہ ہیں، مثلا مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، قرآن مجید ہے، جو بھی کوئی احکامات ہیں، بیت اللہ ہیں، کعبہ ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، قربانی کے جانور ہیں، کوئی بھی چیز ایسی ہے، وہ تمام شعائر ہیں. اسی طرح اوقات میں محرم یعنی حرمت والے مہینے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں سب کے سب شعائر ہیں، ان کا احترام کیا جائے گا. اب یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا بھی احترام کیا جائے، ایسے ہی اللہ کے گھر کا بھی احترام کیا جائے، ٹھیک ہے، مساجد کا بھی احترام کیا جائے. یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، ایسی آگے سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس انسان کے تقوے کا جو ہے وہ ایک حصہ ہوتا ہے. قرآن مجید کا ادب احترام کیا ہے، بیت اللہ کا ادب اور احترام کیا ہے. ہمارے ہاں عموماً بر صغیر میں قرآن مجید کو نہ جانے کتنے غلافوں میں لپیٹا جاتا ہے، اور غلافوں میں لپیٹ لپیٹ کے گھروں میں اتنا اونچا رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ کوئی اس ہاتھ بھی نہ لگا سکے. بیت اللہ کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ انسان اس طرف نہ ہی کمر کرے اور نہ ہی اپنے پاؤں کو کر کے لیٹ سکتا ہے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی ہمارے کچھ چیزیں ہیں جو بطور رواج کے بن گئی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے گھر کا احترام کرنا چاہیے، قرآن مجید کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. لیکن ان تمام سے سب سے زیادہ جو مقدم چیز ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیے ہوئے احکامات. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے احکامات ہمیں کیا دیے ہیں، اس کی طرف نماز پڑھی جائے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اس طرح کے احکامات وہ سب سے مقدم ہیں. یہ جو ایک، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاؤں کرنے سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ احترام میں ایسی چیزیں ہم اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، ایسا نہیں کہ شریعت میں اس کا کوئی ذکر. انسان اگر اپنے پاؤں بچا سکتا ہے تو بچا لے، لیکن اگر کوئی انسان کعبہ کی طرف اپنے پاؤں کر کے بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے تو یہ اتنا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جسے انسان کہے کہ یہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے. اصل چیز جو احترام میں چیزوں میں آتی ہیں، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے احکامات دی. اب دیکھیں، قرآن مجید ہے تو اس کا احترام اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ احترام یہ سے اونچا کپڑوں میں لپیٹ لپیٹ کے رکھ دو، بس یہی اس کا جو ہے وہ احترام ہے، گویا کہ صرف برکت کے لیے رکھا ہے اور سمجھنا یا اسے پڑھنا مقصد نہیں ہے، تو یہ شاعر کی تعظیم نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو. اور آگے دوسرا حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کا جرم جو ہے، کوئی کسی دوسرے کا گناہ جو ہے، وہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو 6 ہجری میں جب حدیبیہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کے لیے گئے تو آگے لوگوں نے روک دیا، کفار مکہ نے نہیں جانے دیا. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ دوسرے لوگوں کا جو جرم ہے ان کے ساتھ جو تمہاری دشمنی ہے اس دشمنی میں کہیں بڑھ کر تم زیادتی کرنے پہ نہ اترا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اس کے بعد ایک اہم آیت ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے, اور وہ ہے کہ حلال اور حرام کی چیزیں. پہلے اس آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر میں اس کے چند ایک اصول اور ضابطے دے دوں گا. حرمت علیکم المیتۃ, مردار تمہارے اوپر حرام ہے, خون تمہارے اوپر حرام ہے, خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے, اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پہ دے دی جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. والمنخنقۃ, اور ایسی جو جانور جو ہے اپنے گلا گھٹنے کی وجہ سے مر جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. والموقوذ ذو, جسے کوئی جو ہے وہ چوٹ لگ کے مر جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. اسی طرح جو جانور کہیں اوپر سے گر کر مر جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. ایسی جو جانور ایک دوسرے کو سینگ مار کے جو ہے وہ مار دیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. اسی طرح اگر کسی جانور, کسی حلال جانور کو کسی درندے نے کاٹ لیا ہو تو وہ اگر اس کے مرنے سے پہلے پہلے تم نے اسے ذبح کر لیا ہے تو حلال ہے, وگرنا جو ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ایسے ہی جو جانور جو ہے وہ بتوں کے اوپر جو ہے ذبح کیے جاتے ہیں, بتوں کے آستانوں پہ, وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور ایسے ہی تیروں سے جو ہے وہ قسمت آزمائی کرنا یا قرعہ کرنا وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ فسق و فجور ہے. یہ ہیں اس آیات میں حلال اور حرام کے فیصلے دیے گئے. اچھا اب ذرا میں اس کو تھوڑا سی تشریح کر کے بتا دیتا ہوں کہ شریعت اسلامی میں جو حلت اور حرمت کے, حلال اور حرام ہونے کے اصول اور ضابطے ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں جیسے کہ اس آیت میں, اور کچھ ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں اپنی احادیث میں. تمام چیزیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کی ہیں وہ حرمت ہونے میں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزیں جو ہیں انہیں کوئی اہمیت نہ دی جائے. اچھا اصول اور ضابطہ پہلے نمبر پہ سمجھ لیں. پہلے اصول ضابطہ یہ ہے کہ سب چیزیں, دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب حلال ہیں سوائے اس کے کہ جس کے لیے, جسے جنہیں حرام کر دیا گیا. اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی, حرام ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے پیچھے بھی وضاحت کر دیا تھا اس آیت میں سورۃ بقرہ میں کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بھینس نہیں تھی, اس کا دودھ نہیں پیا گیا تو وہ کیسے حلال ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو انڈا نہیں کھایا گیا تھا, وہ کیسے حلال ہو گیا؟ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو کچھ ہے کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے. کسی چیز کے حلال ہونے کی جو ہے دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے, حلال ہونے کی, یعنی کسی چیز کے بلکہ حرام ہونے کی دلیل چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھیں, اب ان کا کھانا موجود ہے, مرغی نہیں کھائی گئی ہے. کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ چکن نہیں تھا, یہ کیسے کھایا گیا ہے, یہ کس طرح حلال ہو گیا, اس کے حلال ہونے کی دلیل دو. کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے, حلال ہونے کے لیے اتنا کافی ہے, حلال ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی تمہارے لیے سب چیزیں مسخر کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے. بھائی یہ کیوں حرام ہے؟ فلاں وجہ سے. حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی. اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی؟ مردار ہے, خون ہے, خنزیر کا گوشت ہے, اور جو چیزیں اللہ کے علاوہ جو ہیں وہ ذبح کر دی جائیں, یا جو جانور ذبح کیے بغیر کسی طرح بھی مر جائے حلال جانور وہ بھی حرام ہے. یعنی ذبح نہیں کیا گیا کسی اور وجہ سے, کوئی انہیں جو ہے وہ چوٹ لگ گئی ہے, کوئی گر کے ہے, کوئی کسی طرح بھی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ حرام ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جانور جو پنجے سے شکار کرتے ہیں اپنے پنجے سے وہ بھی حرام ہے. اسی طرح وہ جانور جو کچلی والے ہیں یعنی جن کے دانتوں میں سائڈ پہ دو بڑے دانت ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے شکار کو کھاتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدے کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں. یہ چیزیں جو بیان کر دی گئی ہیں یہ سب کے سب حرام ہیں اور اس کے علاوہ باقی سب کچھ حلال ہے. ان سب کچھ میں پھر یہ اصول چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے. کچھ ایسی متشابہ چیزیں ہیں کہ جو انسان ان سے بچ گیا اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا, اور جو انسان ان متشابہ میں پڑ گیا ان کو کھانے لگ گیا کہ قریب ہے کہیں وہ حرام کے اندر بھی نہ پڑ جائے. یعنی حلال اور حرام کی چیزیں متعین ہونے کے بعد کچھ ایسی تھوڑی سی چیزیں ہوں گی جس میں اختلاف پایا جائے گا یہ حلال ہے یا حرام ہے, وہ متشابہات میں سے ہیں. جو انسان ان سے بچ گیا, بچنا جو ہے وہ ان سے بہتر ہوتا ہے, بچنا جو ہے وہ ان سے بہتر ہوتا ہے. اسی طرح ان چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں بیان آگے آ جائے گا کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, معاشرے میں اسلامی معاشرے میں کچھ چیزیں کہ اچھا سمجھا جاتا ہے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی ہیں, تو اس کا بھی شریعت میں تھوڑا سا اعتبار موجود ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اگر کسی چیز کو طیب سمجھا جاتا ہے ان چیزوں کے علاوہ سے جن کی حلت یا حرمت واضح ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی طیبات میں ہے یعنی اچھا سمجھا جاتا ہے تو وہ حلال ہے, اور اگر کوئی ایسے کیڑے مکوڑے یا کوئی ایسی چیزیں جنہیں جو ہے مذموم سمجھا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ حرام ہوتی ہیں. یعنی تین سٹیپ ہیں, اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پہ سب کچھ حلال کیا ہے, نمبر دو قرآن اور حدیث میں حرام کردہ چیزیں, نمبر دو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں متشابہات ہوں, اور نمبر تین یعنی عمدہ یعنی خبیث اور طیب کا فرق. خبیث اور طیب کے اندر جو ہے آتا ہے, اس میں بھی فرق کرنا چاہیے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی ہر اس چیز کو حلال قرار دیا ہے, پانی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, لیکن پانی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں پر وہ اصول لازمی چلے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پنجے سے شکار کرنے والے یا ان کے دانت دو کچلی والے بڑے سے دانت ہوں جس سے دوسروں کو شکار کرتے ہوں, یہ اصول چلیں گے. اسی طرح طیب اور خبیث کا اصول بھی دریائے جانوروں پہ چلے گا. اس کے علاوہ سب کچھ جو ہے وہ حلال ہے. یہ تمام احکامات دینے کے بعد آگے اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات جب نازل ہوئی, یہ والا آیت کا ٹکڑا جو نازل ہوا ہے, ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہمارے اوپر یہ والا ٹکڑا نازل ہوتا تو ہم جو ہیں اس دن کو عید بنا لیتے جس دن یہ ٹکڑا نازل ہوا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نحن اعلم, ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس دن نازل ہوا تھا. جس دن یہ ٹکڑا نازل ہوا تھا وہ دن بھی ہمارے لیے عید تھا اور وہ جگہ بھی ہمارے لیے عید تھی کہ یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس موقع پہ نازل کیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ تمام صحابہ کو جمع کیا تھا, تو اس سے پہلے یہ ٹکڑا نازل ہوا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین کامل اور مکمل کر دیا گیا ہے. اچھا, اس آیت میں ذرا دو چیزیں بیان کی گئی ہیں, ایک کہا گیا اکملت لکم دینکم اور ایک کہا گیا ہے اتممت علیکم نعمتی, اپنا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا. پہلے تو سمجھ لیجئے کہ کمال اور تمام میں فرق ہے. کمال صفات میں ہوتا ہے اور تمام اجزاء میں ہوتا ہے. ایک بچہ اس کے اعضاء ناقص ہیں, کوئی اس کا ہاتھ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے, یا کوئی جسم کا حصہ نہیں ہے, لیکن صفات کے اندر وہ بہت خوبیوں کا مالک ہے. وہ بچہ اس کے اندر بہت بڑا سمجھدار ہے, بہت اخلاق والا ہے, فلاں ہے, تو یہ بچہ کمال میں تو ہے لیکن تمام میں نہیں ہے. اور ایک دوسری طرف ایک دوسرا بچہ جو اپنے اعضاء میں ہاتھ پاؤں سب چیزیں پوری ہیں لیکن صفات میں پورا نہیں ہے, بد اخلاق ہے اور اسی طرح اس کے اندر کمال کی صفات نہیں پائی جاتی, تو یہ تمام تو ہے لیکن کمال نہیں ہے. تو تمام ہوتا ہے اجزاء میں اور کمال ہوتا ہے صفات میں, ایک بات سمجھ لیجئے. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دو طرح کی ہیں. ایک نعمت جو ہے وہ انسان کے اوپر وہ ہیں جو دنیا میں کھانے پینے پہننے اور رہنے اور اس طرح کی نعمتیں ہیں, اور دوسری اللہ کی وہ نعمتیں بھی ہیں کہ یہ دین اسلام بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. دین اسلام کے احکامات ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور یہ جو نعمت اللہ نے پوری کی ہے یہ وہی نعمت ہے جو آدم علیہ السلام سے چلی ہے, اور آدم علیہ السلام سے چلتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر دین جو ہے وہ پورا ہوا, یعنی نعمت پوری ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے کمال کا لفظ بھی بولا ہے اور تمام کا لفظ بھی, کہ یہ دین اپنی صفات میں تمام خوبیوں کا مالک ہے اور تمام ہے اتممت علیکم نعمتی, کہ اس کے اجزاء بھی پورے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیان کیا ہو. ایک انسان کو شرعی لحاظ سے کوئی رہنمائی چاہیے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ رہنمائی نہ ہو, ایسا جو ہے وہ نہیں ہے. یہ دین جو ہے وہ ہر لحاظ سے کمال کے درجے کو بھی پہنچا ہوا ہے اور تمام کے درجے کو بھی پہنچا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور دین اسلام تمہارے لیے پسند کر لیا گیا ہے. یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ نازل فرمایا تھا. آگے اللہ نے فرمایا ہے حلال اور حرام چیزوں کے اوپر دوبارہ بات لوٹ جاتی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں, اور پھر فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف الاثم, جو انسان بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے کسی حرام کو کھانے کے لیے, وہ گناہ کی طرح مائل نہیں ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہوگا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند کھانوں کے اور ایسے جانوروں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جانوروں سے شکار, مثلا کتے کو سکھایا جاتا ہے اور کتے کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے, تو ایسا کتا جسے سکھایا گیا ہو, یاد رکھیں کہ کتے کو گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے, لیکن کتے وغیرہ کو اگر کوئی انسان کے پاس زرعی کھیت ہے جہاں اس کے مطلب جانور دوسرے رہتے ہیں یا اس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے, تو ان جانوروں کو سنبھالنے کے لیے اور کھیت کے اندر کتے کو رکھا جا سکتا ہے, گھروں میں رکھنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوتا ہے یا تصویر ہوتی ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں, اور یہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال لیتا ہے تو اسے 7 دفعہ دھونا پڑتا ہے, جس میں 1 دفعہ مٹی کے ساتھ, تب جا کے وہ چیز جو ہے وہ پاک ہوتی ہے. تو یہ کتا نجس العین ہے, یعنی یہ پورا کا پورا ناپاک ہے. اگر انسان کے ساتھ اس کا جسم کسی جگہ سے بھی ٹچ ہو جائے اور وہ گیلا ہو اور انسان کے اوپر وہی اس کے جسم کا گیلا حصہ جو ہے انسان کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو انسان کا وہ کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. تو یہ کتا اگر سکھایا ہوا ہے, سکھایا ہوا اس کے اسے سکھا کے شکار کرنا تعلیم کتوں کو دی جاتی ہے, اس دور میں بھی تھا کہ کتوں کو شکار کرنے کی تعلیم دی جاتی تھی, تو اس کے جو بھی ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ طریقہ جانتے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے جانوروں سے, ایسے کتوں سے شکار کیا ہوا, جب تم کتے کو چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ لو, اور پھر وہ کتا اگر کوئی شکار کرتا ہے تمہارے لیے تو وہ حلال ہے, بشرط یہ کہ اس شکار سے اس کتے نے خود نہ کھایا ہو. اگرچہ تمہارے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ جانور مر بھی جائے, کتے نے اسے جو ہے وہ کاٹا ہے, اور کتے کو چھوڑتے وقت تم نے بسم اللہ پڑھا تھا اور کتا سکھایا ہوا تھا, تو یہ گویا کہ تمہارے لیے ایک چھری کی حیثیت رکھتا ہے. اگر وہ جانور مر گیا ہے جسے کتے نے کاٹا ہے اور کتا تعلیم دیا ہوا بسم اللہ کہہ کے چھوڑا ہوا تھا تو وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے, اور اگر کتے نے اس سے کچھ کھا لیا ہو تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات اس آیت میں بیان فرمائے ہیں, اور آگے اللہ نے فرمایا ہے الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوت الکتاب حل لکم, آج تمہارے لیے کھانے حلال کیے گئے ہیں. ایسے ہی اہل کتاب کا کھانا جس میں اہم چیز ان کا ذبح کیا ہوا آتا ہے, تو اہل کتاب کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. یہود و نصارہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرک ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مشرک تھے, قرآن نے جگہ جگہ ان کے شرک کو بیان کیا ہے, لیکن اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ایک انہیں امتیاز ضرور ہے کہ ان کا ذبح کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے. لیکن یاد رکھ لیں کہ ان کا ذبح کیا ہوا ہے, ایک ہے کہ انہوں نے خود اس کو ذبح کیا ہی نہیں ہے, بس مردے کو اٹھا کے کاٹ کے دے دیا ہے یا کسی غلط طریقے سے اسے جو ہے وہ کاٹا ہوا ہے. تو اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی زندہ جانور سے کوئی اس کا حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ حصہ جو ہے وہ مردار سمجھا جاتا ہے. تو اس طرح کر کے اگر ان کے کاٹتے ہیں, کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور جانور اس طرح کٹ جاتے ہیں, تو اس طرح کر کے حلال نہیں ہوتا ہے. لیکن جس کو انہوں نے خود ذبح کیا ہو اپنے کسی بھی طریقے سے, اور وہ جانور جو ہے مسلمانوں کے لیے حلال ہو جاتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم, مسلمان پاک اور دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں, ایسے ہی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتے ہو, ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ جو ہے اندرونی خاتے میں کوئی برائی اور بے حیائی کرنا چاہتے ہو, ایسا نہ ہو اگر باقاعدہ نکاح کر کے رہنا چاہتے ہو تو اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں, حلال کی گئی ہیں, اس آیت میں اجازت دی گئی ہے. یاد رکھ لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورۃ بقرہ میں مشرک عورتوں سے, کافر عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا تھا, لیکن وہاں پر بھی یہ چیز میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دی تھی کہ اجازت ہے اہل کتاب کے ساتھ دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک کہ انسان اس نیت سے نکاح کرنا چاہتا ہو کہ میں اپنے آپ کو برائی سے بچا سکوں, نمبر دو انسان اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہو. اگر اسے پتا ہو کہ وہ کسی کافر یعنی اہل کتاب کے ساتھ نکاح کر کے اس کا دین جو ہے وہ برباد ہو جائے گا, تو دین کا بچانا سب سے مقدم اور اولا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, یہ یاد رکھ لو کہ ایمان کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو, اور وضو کے اہم چیزیں بیان کر دی گئی ہیں اور تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ نماز میں احادیث میں بیان فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ, اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھوو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوو, وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو, وارجلکم الى الکعبین اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک جو ہے دھو, ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا, بازوؤں کا دھونا اور چہرے کا دھونا, سر کا مسح کرنا, یہ وضو کے فرائض میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو فرض واجب کی تقسیم کی جاتی ہے اس طرح درست نہیں ہے, جو اللہ نے بتایا ہے وہ بھی کرنا لازم ہوتا ہے, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چیزیں ایڈ کی ہوئی ہوں وہ بھی لازم ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی بیان کردہ چیزیں فرض ہیں اور باقی ساری کی ساری سنتیں ہیں, اگر کوئی نہیں بھی پورا کرتا ہے تو تب بھی وضو ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کولی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اسے جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے, اس کا حکم دیا ہے. ایسا نہیں کہ انسان اس کو سنت کہہ کے چھوڑ دے کہ وضو میں نہیں بھی کی گئی کولی یا نہیں بھی کیا گیا ناک میں پانی تو تب بھی وضو ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہوتا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ فرائض اور واجبات میں شامل ہوتی ہیں. یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے چہروں کا دھونا, کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا, سر کا مسح کرنا, اور سر کے مسح کی بھی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کر دی ہے کہ پورے سر کا کس طرح مسح جو ہے وہ کیا جائے. اگر کوئی انسان سر کے مسح سے چوتھائی حصے کے سر کا مسح مراد لیتا ہے تو قرآن مجید جو ہے یہ اس میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ کتنا مسا کیا جائے. قرآن مجید جو ہے اس کی تشریح حدیث میں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بھی مسے کا بیان کیا ہے وہ ومسحو برؤوسکم میں پورا آتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارجولکم الی الکعبین کو ارجولا بولا ہے، اسے جو ہے قراءات میں دو طرح پڑھا گیا ہے، ارجولا اور ارجولکم۔ ارجولکم اگر پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ سر کا بھی مسا کر سکتے ہو اور پاؤں پر بھی مسا کر سکتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ پاؤں پر مسا کرنا وضو میں تب جائز ہوتا ہے جب انسان نے موزے پہنے ہوں، کوئی جرابے پہنی ہوں باوضو ہو کر، تو پھر انسان مسافر نہیں ہے، مقیم ہے تو ایک دن اور ایک رات تک، اور اگر مسافر ہے تو تین دن اور تین راتوں تک جو ہے وہ مسا کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیمم کا بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان جنبی ہو یا بیمار ہو یا مسافر ہو، اور یا کوئی انسان اپنی بیوی کے پاس سے گیا ہو اور پانی نہ ملے، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے جو ہے وہ تیمم کر لو، اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مسا کرو۔ جیسے کہ کل گزشتہ کلاس میں بیان ہو گیا تھا کہ ایک ہی دفعہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارنا، ان کو پھر برابر کر کے جھاڑنا اور چہرے پہ پھیر لینا اور دونوں ہتھیلیوں پہ پھیر لینا، یہی تیمم ہوتا ہے۔ اور ان تمام مسئلوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی نعمت جو ہے وہ تمہارے اوپر پوری کی جائے، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لوگو اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور اس کا وعدہ بھی یاد کرو جو اللہ نے تم سے پختہ وعدہ لیے تھے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کی خفیہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں اس چیز کو دوبارہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے لوگو اللہ کے لیے جب تمہیں جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انصاف کے ساتھ گواہی دو، اگرچہ اس کا اثر جو ہے انسان کے اوپر ہی کیوں نہ آ رہا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں کسی ناجائز کام پہ نہ ابھارے، انصاف کرو، اللہ کے ہاں وہی زیادہ جو ہے وہ تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کی خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ ان کے والد انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا جو نعمان ابن بشیر ہے، اس کی والدہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کو ایک باغ دوں، یعنی اپنی کچھ پراپرٹی دوں، اور اس پراپرٹی کے دینے پر جو ہے آپ کو گواہ بناؤں، تو میں جو اپنے بیٹے کو اس بیٹے کو پراپرٹی دینا چاہتا ہوں، میں اس پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، میں اس پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری کوئی اور بھی اولاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میری اور بھی اولاد ہے۔ کیا ان سب کو تو نے اسی طرح دیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنِّي لَا أُشْهِدُ عَلَى زُورٍ، میں کسی ظلم پہ جو ہے وہ گواہی نہیں دیتا ہوں۔ تو یہ ظلم ہوتا ہے جب انسان اولاد کے درمیان انصاف نہ کرے، انصاف نہ کرے تو یہ ظلم ہوتا ہے، انسان اگر اپنی اولاد میں انصاف نہ کرے۔ یاد رکھیں کہ یہ چیز میں نے کئی دفعہ زور سے بیان کی ہے کہ زندگی میں جو تقسیم کرنا ہوتی ہے، جب انسان زندہ ہوتا ہے، اس کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اور وہ اپنی جائیداد کی کوئی تقسیم کرنا چاہتا ہوتا ہے، تو یہاں وراثت کے اصول نہیں چلتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ انصاف کا اصول چلتا ہے کہ جتنا بیٹوں کو دینا ہے اتنا ہی بیٹیوں کو بھی دیا جائے، اور بیٹیوں اور بیٹوں میں برابری کی جائے اور بیٹوں کو بھی برابر دیا جائے، سب کے ساتھ انصاف کا پہلو رکھنا یہ لازم ہوتا ہے۔ جو شریعت نے وراثت کے اصول بیان کیے ہیں وہ وراثت کے اصول زندگی میں نہیں چلتے ہیں، زندہ جب انسان ہے تقسیم میں تو وہاں برابر کا اصول چلتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو، کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں کسی ناجائز کام پہ نہ ابھارے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے, نیک عمل کرنے والوں سے, کہ ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت ہے, ان کے لیے جو ہے مغفرت ہے, اور ان کے لیے جو ہے وہ اجر عظیم ہے. اللہ اکبر. اور آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم. لوگو, اللہ کا وہ احسان بھی یاد کرو کہ جب ایک قوم تمہیں تمہارے اوپر اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتی تھی تو اللہ نے اس کے ہاتھوں کو روک لیا, اللہ نے اس کے ہاتھوں کو روک لیا. فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ سے ڈر جاؤ اور مومن اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. اس زمن میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. یاد رکھنے کہ شان نزول جسے کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ آیت کا حکم, مطلب اور اس کا مسئلہ صرف اس شان نزول تک پابند تھا, نہیں, بلکہ اس شان نزول کی طرح کے جو بھی واقعات ہوئے بعد میں آئندہ بھی ہوتے رہیں گے, اس آیت کا حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آیت کا حکم صرف اس واقعے تک خاص ہوتا ہے. آیات کا حکم عام ہے لیکن وہ واقعات سے ہمیں اس آیت کا معنی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور ایک تلوار جو ہے اس درخت کے ساتھ لٹکا دی. اسی دوران ایک بدو آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت, یعنی باقی لوگ اپنی اپنی جگہ پہ آرام کر رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے جو ہے الگ سے جو ہے وہ آرام کر رہے تھے. ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے تلوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھا لی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور کہا کہ آپ کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. جب اللہ بولا تو اس بدو پہ جو ہے رو پڑا اور اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ تلوار نیچے گر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو جو ہے اٹھا لیا اور پھر تلوار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس تلوار کو جو ہے اٹھا لیا. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم, جب کچھ لوگ آپ لوگوں کی طرف بڑے تھے تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا تھا. واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور یہ بھی اس زمن میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیج کے اس کعب بن اشرف یہودی کو قتل کروا دیا تھا. تو یہ اس طرح کے تمام واقعات جو ہے اس میں آتے ہیں. اور قیامت تک بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی ہے, اللہ تعالی کی ذات ہی ہے جو اصل حفاظت کرنے والی ہے. اور آیت کے آخر میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ پر ہی متقی لوگ جو ہیں وہ بھروسہ کیا کرتے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آگے اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر 12 نقیب جو ہے انہیں چنے تھے. 12 نقیب جو ہے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے پہ جو ہے ان کی طرف سے ایک سردار مقرر کیا گیا تھا. سردار جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے تم اس کے تحت رہو گے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یعنی اہل کتاب کے اندر وہ, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میری مدد تمہارے ساتھ ہے, جب تک تم نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو, میرے رسولوں پہ ایمان لاتے رہو, ان کو تقویت دیتے رہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, جب تک یہ کام کرتے رہو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جو کوئی ان کاموں کے بعد جو ہے وہ کفر کرے گا تو وہ راستے سے بھٹک جائے گا ان کے وعدوں کے توڑنے کی وجہ سے اور ان کے دلوں کے سخت ہونے کی وجہ سے، وہ اللہ کے کلام کی جو آیات کے اور معنی کو بگاڑ دیتے تھے، آیات میں تحریف کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ اس وجہ سے لعنت کی تھی اور فرمایا کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، آپ ہمیشہ اس بات کو جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی خبر ملتی رہے گی کہ وہ جو ہے کسی نہ کسی چیز میں خیانت کر رہے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آپ جو ہے ان سے اعراض کریں، انہیں معاف کریں، اللہ تعالیٰ نیک کار کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو جو ہے وہ پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی آتے بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اسی طرح یہودیوں کی طرح جو عیسائی بنے تھے، نصارہ بنے تھے، نصارہ انہیں اس لیے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے حواری تھے ان سے کہا گیا تھا کہ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو اس انصار اللہ سے ان کا نام نصارہ رکھا گیا تھا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، انا نصارہ اخذنا میثاقہم فنسوا حظا مما ذکروا به، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول گئے، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، ان یہود و نصارہ کے درمیان میں بھی بغض و عداوت قیامت تک ڈال دی گئی ہے، وسوف ینبئہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان جو کچھ کرتے رہے ہیں ان کے سب کرتوت اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا۔ اور اللہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، یہ ہمارا رسول تمہاری طرف آ گیا ہے، جو تم چھپاتے تھے اسے واضح بیان کرنے کے لیے آیا ہے، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف نور آ گیا ہے اور کتاب مبین آ گئی ہے، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اللہ نے اپنے رسول کو تمہاری طرف بھیجا ہے جو سب چیزیں تمہارے لیے کھول کے جو ہے وہ بیان کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پر نور آ گیا ہے اور کتاب مبین آ گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ نور سے یہ مراد لینا کہ اس نور سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب مبین سے مراد لینا قرآن مجید ہے، کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نور کا لفظ بولا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور بن گئی ہے، اس آیت سے یہ دلیل لینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نمبر ایک، تو آگے والی آیت میں اللہ نے فرمایا یہدی بہ اللہ، بہی واحد کی ضمیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، یہدی بہی کا اگر مرجع لیا جائے تو کتاب منیر اور نور دونوں ایک ہی چیزیں اللہ نے شمار کی ہیں، اس لیے کہ آگے جو پرونون ہے وہ ایک ہی کی ضمیر آ رہی ہے۔ اور نمبر دو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بولا گیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صفات کے اعتبار سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دین لے کے آئے ہیں وہ نور ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، رہنمائی ہے، اس لحاظ سے نور ہیں، لیکن جو ذات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سورۃ کہف کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے آپ اعلان کر کے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے، ذات ہونے کے لحاظ سے انسان کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ فرشتوں نے بھی سجدہ آدم علیہ السلام کو کیا تھا، تو اللہ نے اپنا پیغمبر یقیناً اسی مخلوق سے بیان پیدا کرنا ہے کہ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات میں سے اشرف مخلوق پیدا فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، رسول ہیں، بشر ہیں، لیکن مرتبے میں ایسا نہیں ہے کہ عام بندوں کی طرح ہو گئے، نہیں، مرتبے میں بہت بلند ہیں، اتنا کہنا کافی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ نے اپنے لیے اگر رحمت رب العالمین کا لقب لیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا جو ہے وہ لقب دیا ہے۔ تو نور و کتاب مبین سے مراد یہ جو ایک ہی چیز ہے کتاب مبین ہے، یا پھر نور جو ہے اس سے مراد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین لایا ہوا، اور وہ جو دین ہے جو کہ روشنی ہے اور ہدایت ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے ان کو جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سیدھے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لاتا ہے اپنے حکم سے، اور انہیں صراط مستقیم پہ جو ہے وہ چلاتا ہے. اللہ نے فرمایا تحقیقاً یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کہا ہے کہ وہ اللہ ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. ان سے کہہ دیجئے قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم وامه ومن فی الارض جميعا، اللہ تعالی کے مقابل میں کون ہے جو طاقت رکھتا ہے اگر اللہ تعالی چاہے تو عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو، اور جتنے بھی زمین میں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہلاک کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر سکتا ہے. زمین و آسمان کی بادشاہ صرف اللہ کے لیے ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے جسے چاہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. آگے اللہ نے پھر یہود کو اور نصارہ دونوں کو مخاطب کیا ہے اور ان کے بارے میں فرمایا ہے وقالت الیہود والنصارہ نحن ابناء اللہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان سے کہہ دو قل فلما يعذبكم بذنوبكم، تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی اللہ کے چہیتے ہو، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی بشر ہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب کر دے عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اسی طرف ہی سب کچھ لوٹ کے جانا ہے. اور آگے فرمائے کہ اے اہل کتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، ہمارا یہ رسول تمہاری طرف آیا ہے بڑے لمبے عرصے کے بعد، درمیان میں رسول نہیں کوئی آیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا تھا، اور پھر جو ہے اللہ نے اپنے اس رسول کو بھیجا ہے. کہیں تم یہ نہ جا کے کہو اللہ کے پاس کہ ہماری طرف کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا تھا، اللہ نے بھیج دیا ہے بہت عرصے کے بعد اپنے رسول کو. قد جاءکم من اللہ، اور اللہ نے فرمایا فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اور ان یہودیوں کی اللہ نے حالت بیان کی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ذرا وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء اور انبیاء بھی بنائے ہیں، بادشاہ بھی بنائے ہیں، اور تمہیں اتنا کچھ دیا ہے ما لم یؤتی احد من العالمین، کہ تمام جہانوں میں سے کسی کو اتنا نہیں دیا جتنا کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، جتنا کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگ، اے یہودیوں، اس زمین میں داخل ہو جاؤ، ارض المقدسہ، فلسطین کی زمین میں انہیں کہا گیا تھا کہ جاؤ وہاں پہ داخل ہو جاؤ. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے ہی رہنے والے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے ہی رہنے والے تھے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں چلے گئے تھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ترقی عطا فرمائی. پھر بعد میں بنی اسرائیل وہیں پہ آگے آباد ہو گئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، فرعون آیا، اور پھر وہاں سے اس بنی اسرائیل کو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے، اور پھر جب دریا پار ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ جاؤ فلسطین کو دوبارہ فتح کرو اور اس میں داخل ہو جاؤ. وہاں پیچھے امالکا قوم تھی جس نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا تھا. تو یہ لوگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، وہاں پر تو بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا فَيَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب تک وہ ظالم وہاں پہ آباد ہیں ہم تو نہیں جائیں گے. حالانکہ ان کی قوم میں سے بعض لوگوں نے کہا بھی کہ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخل الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، جب تم داخل ہونے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ غالب کر دے گا. لیکن پھر بھی یہودیوں کی ہٹ دھرمی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے ان کے ساتھ قتال کرے، جب فتح ہو جائے گا تو ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان یہودیوں پہ لعنت بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک انہیں میدان تیہ میں جو ہے وہ ٹھہرایا تھا، میدان تیہ میں 40 سال تک جو ہے وہ انہیں ٹھہرا دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ 40 سال تک کھلے میدان میں بھٹکتے رہو، حالانکہ یہ انہیں سزا دی گئی تھی، حالانکہ یہ انہیں جو ہے وہ 40 سال تک جو ہے وہ بھٹکا رہنے کی بظاہر انہیں جو ہے وہ سزا دی گئی تھی، لیکن اس سزا کے باوجود بھی اس سزا یعنی اس سے سزا کے باوجود بھی اللہ تعالی کے ان پہ انعام ہوتے رہے، ان پہ انعام ہوتے رہے کہ اللہ تعالی نے من اور سلوہ انہیں اسی میدان پہ نازل کیا تھا، اور بھی بہت سی نعمتیں نازل کی تھیں 40 سال جب یہ میدان میں بھٹکے رہے تھے، اور وہاں پر بھی اللہ تعالی کے انعام ان پہ ہوتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اس قوم پہ واضح انداز پہ نازل کی ہیں اتنی کسی قوم پہ نازل نہیں کی ہیں، اور جتنی ہٹ دھرمی اس قوم نے کی ہے اتنی کسی قوم نے نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے اس واقعے کی ابتدا کی ہے، ان کے دو بیٹوں کے بارے میں۔ مشہور یہ واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں چونکہ بہن بھائی کا نکاح ہو سکتا تھا، تو ایک بہن بڑی خوبصورت تھی اور اس کے ساتھ دو بھائی نکاح کرنا چاہتے تھے، تو اس کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ قرآن مجید ان تمام تفاصیل سے خاموش ہیں، قرآن مجید نے جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے کہا گیا تھا کہ اللہ کے راستے میں قربانی دو، قربا قربانا، تو ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ یعنی قرآن مجید نے جس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ ان کے درمیان میں اصل جو دشمنی تھی کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور ایک کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی تھی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے دوسرے کو کہا لأقتلنک، میں تو تجھے قتل کر دوں گا، گویا کہ حسد کی بنیاد پہ کہ میری قبول نہیں ہوئی ہے اس کی کیوں قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اور یہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ پہلی امتوں میں قربانی اس طرح دی جاتی تھی یا صدقہ اس طرح دیا جاتا تھا کہ اسے جو ہے کسی اونچی جگہ پہ جا کے رکھا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس کو کھا جاتی تھی، گویا کہ یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کا صدقہ یا اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ تو دو بھائیوں میں سے ایک ہی قبول ہوئی اور ایک ہی نہ ہوئی، جس کی نہیں ہوئی اس نے دوسرے بھائی کو قتل کرنا چاہا، اور جس کو قتل کرنا چاہا ہے اس نے اصول بھی بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے بیان فرمایا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین سے قبول فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے قبول فرماتا ہے۔ جو اصل راز ہے کہ چاہتے ہو کہ ہماری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہو تو پھر اپنے آپ کو متقی بنا لو، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور اس نے واقعے کی تفاصیل اس طرح ہیں کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، جس بھائی کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے دوسرے سے کہا کہ بھائی تو اگر مجھے قتل کرنا چاہے گا تو میں نہیں تجھے قتل کروں گا، میں اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میرا اور اپنا گناہ سب تو لے کے جائے گا جہنم میں۔ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، اس کو اپنے بھائی کا قتل کرنا اچھا لگا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، جب قتل کر ڈالا تو پتہ نہیں کہ اب کرنا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دو جو ہے وہ غراب بھیجے، دو کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو زمین پہ کھود کے دبا دیا، تو اس طرح اسے پتا چلا کہ اب میں نے بھائی کی لاش کا جو ہے زمین میں دبانا ہے، اس طرح کر کے جو ہے اس نے اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے وہ دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چونکہ واقعہ شروع سے ہو چکا تھا اس طرح بنی اسرائیل کے لوگ بھی ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت تک جو بھی کوئی قتل کرے گا ظلمن قتل, تو جتنا گناہ اس قاتل کو مل رہا ہے اتنا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی مل رہا ہوگا, کیونکہ اس نے ظلم سے قتل کرنا اس کی ابتدا کی تھی. تو جو انسان کسی گناہ کی ابتدا کرتا ہے تو جتنا گناہ آگے والوں کو مل رہا ہوتا ہے اتنا گناہ اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا, کیونکہ اس نے جو ہے وہ قتل کی ابتدا کی تھی. آگے اللہ نے فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ چیز فرض کی تھی کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا, اگر کسی انسان نے ایک جان کو ظلمن قتل کر دیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے روئے زمین کی تمام مخلوق کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے. اور اگر کسی انسان نے ایک انسان کی زندگی کا سبب بن گیا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا, وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام روئے زمین والے لوگوں کو زندگی دے دی ہے, یعنی ایک جرم کرنے والا ایسا ہے جیسے اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور کسی انسان کسی جان کو زندگی دے دینا, اس کو موت سے بچا لینا اتنی بڑی نیکی ہے کہ جیسے کہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو اس نے زندگی دی ہو اور بچایا ہو, اتنا اسے جو ہے وہ اجر و ثواب ملے گا. فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون, اللہ کے رسول آنے کے بعد پھر بھی یہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ جو ہے حد سے کراس کرنے والے تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حد بیان کی ہے. ایک چیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے شاید پیچھے تھوڑی سی اشارہ کر دیا تھا, یہاں پر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. ایک ہے کہ جیسے میں نے اشارہ تن پیچھے کیا تھا کہ عورت پہ اگر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کے لیے انسان کو چار گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اگر کوئی الزام آ کے لگاتا ہے برائی کا تو اسے چار گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی پہ ظلم کیا جا رہا ہو, زبردستی کسی کے ساتھ کی جا رہی ہو, تو یہ محاربہ ہوتا ہے, یہاں پہ چار گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کسی انسان کے پاس کوئی ڈاکہ ڈال رہے ہوں تو یہاں پہ گواہ نہیں دیکھے جاتے, وہاں ان مظلوم کی مدد کی جاتی ہے. تو ڈاکے کی جو سزا ہے اسلام کے اندر وہ کیا ہے کہ ان کے الٹے ہاتھ سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض, جو زمین پہ فساد مچاتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں, تو فرمایا سے لوگوں کو قتل کر دیا جائے, انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے, مخالف سمت سے ایک سائڈ کا ہاتھ اور ایک سائڈ کا پاؤں کاٹ دیا جائے, انہیں جو ہے وہ ملک بدر کر دیا جائے, کوئی بھی سزا انہیں جو ہے وہ دی جا سکتی ہے جو بھی مناسب لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور اپنا اسلام جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ظاہر کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد ان کی جو صحت تھی وہ خراب نہ ہو, صحت جو ہے ان کی صحیح نہ رہی, تو انہوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ سے باہر جو بیت المال کے اونٹ وغیرہ چرائے جاتے تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں جا کے رہو, وہاں کی آب و ہوا تمہارے لیے بہتر ہوگی. وہ جب صحیح ہو گئے تو انہوں نے مسلمانوں کا جو بیت المال کے اونٹ تھے انہیں جو ہے وہ چرایا, ان پہ ڈاکہ ڈالا اور اس چرواہے کو قتل کر دیا اور وہ لے کے بھاگ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے صحابہ کو بھیج کے انہیں پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد جو ہے انہیں جو ہے اسی طرح سزا دی گئی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے جو ہے وہ مدینہ سے باہر جو ہے وہ پھینک دیے گئے تھے, وہیں پہ جو ہے انہیں موت آ گئی تھی. تو اگر کسی ایک انسان کے قتل کرنے میں ہزار لوگوں نے بھی شرکت کی ہوگی تو اس ایک جان کے بدلے ہزار لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے. یعنی قصاص پر ایک سے نہیں لیا جائے گا، اتنے ہی لوگوں سے لیا جائے گا. اگر کسی ایک جان کے قتل کرنے میں جتنے مرضی لوگوں نے حصہ لیا ہو برابر کا، تمام کے تمام برابر کے قاتل جو ہے وہ اسلام میں سمجھے جاتے ہیں. تو اس طرح کر کے ڈھاکہ ڈالنے والوں کا حکم اسلام میں یہ ہے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا میں سزا ہے، جو آخرت میں عذاب ہوگا وہ بہت بڑا عذاب ہے. ہاں الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اگر کچھ لوگوں نے پکڑے جانے سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ، جیسے کلمہ وسیلہ کا پہلے سمجھ لیں کہ عربی میں جو وسیلہ ہے اس کا معنی ہے قرب، نزدیکی. وسیلہ کا معنی ہے قرب، قریب ہونا، نزدیک ہونا، یہ وسیلہ کا معنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف قرب تلاش کرو، نزدیکی تلاش کرو. افسوس ہے ان مسلمانوں پہ جو اس وسیلے سے معنی اردو والا لینا چاہتے ہیں، جیسے وسیلے کا معنی واسطہ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھنے کے لیے ایک وسیلہ چاہیے، اور وہ کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی بزرگ کا ہونا چاہیے. چونکہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، لہذا ہم درمیان میں کسی کو واسطہ ڈالیں گے، ہم ان قبروں سے مانگیں گے اور یہ اللہ سے مانگیں گے، اس طرح کر کے یہ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں گے. اور اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. وسیلہ کا معنی قرب ہے، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، براہ راست سنتا ہے. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں ان کے قریب ہی ہوں، قریب ہوں، مجھ سے مانگے میں ان کی پکار کو سنوں گا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے. تو وسیلہ کا معنی قرب اور نزدیکی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی طرف قرب تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اور فرمایا ان الذین کفروا، جو یہ جو کافر ہوں گے قیامت والے دن جو ہے پوری زمین کے بھرو کے بقدر بھی آ کے اپنے بدلے میں فدیہ دے کے چھوٹنا چاہیں گے تو وہ نہیں ان سے چھوٹ سکیں گے. وہ جو ہے یریدون یخرجوا من النار، جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ نکل نہیں سکیں گے، ان کے لیے ہمیشہ وہاں کا عذاب ہوگا. اور آگے ایک اور حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، وہ جو ہے چوری کریں تو ان کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دو، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے چوری کی ہے. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. چوری کی حد یہ ہے. اب اس کی چوری کی کتنی لمٹ ہے، چور کی چوری کی کتنی لمٹ ہے کہ مختلف ہے. اس میں بتایا گیا جو راجح چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ربع دینار، دینار کے چوتھے حصے کی اگر کوئی چوری کرتا ہے یا اس کے برابر چیز کی چوری کرتا ہے، ایک دینار کا چوتھا حصہ اگر اس کی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جا سکتا ہے اگر اس پہ چوری ثابت ہو جائے، اور چوری جس کی ہوئی وہ معاف نہ کرے تو ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. اس ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں اگر ظلمن کوئی کاٹتا ہے تو ایک انگلی پہ 10 اونٹوں کی دیت ہے، اور دونوں ہاتھوں پہ اکیلے پہ جیسے پورے انسان کی دیت ہے، ایسے ہی 10 انگلیوں پہ 100 اونٹوں کی دیت ہے. لیکن یہی ہاتھ جب چوری کرتا ہے تو ایک دینار کے چوتھے حصے پہ اسے کاٹ دیا جاتا ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اور آگے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. جو انسان جو ہے وہ توبہ کرتا ہے ظلم کرنے کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے. یعنی اگر کسی سے چوری ہو گئی، اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اس پہ حد نہیں لگی ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا اور وہ چیز اس نے کسی طرح اپنے صاحب تک پہنچا دی اور اس نے توبہ کر لی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. کیا جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، جسے چاہے عذاب دے گا، جسے چاہے جو ہے معاف کر دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اور آگے آیت نمبر 41 میں فرمایا یا ایوہ الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. یہ تذکرہ ہے ان یہودیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے غم میں نہ پڑیں ان کافروں کو دیکھ کر جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، اور ان کے کچھ جاسوس ہوتے ہیں جو آپ کی باتیں سن تک ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی سازوں سے جو ہے پریشان نہ ہو، غم میں نہ پڑیں. جو کوئی فتنہ چاہے گا یاد رکھ لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ان لوگوں کے لیے جو ہے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب اکالون للسحر، یہ لوگ جو ہے وہ جھوٹ کو سنتے ہیں، اور سود اور حرام کھانے والے یہ یہودی ہیں. فَإِن جَاءُوكَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ کے پاس اگر کوئی اپنا بھی فیصلہ لے کے آ جاتے ہیں تو آپ چاہیں تو ان میں فیصلہ کر دیں، چاہیں تو اعراض کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ یہودی اپنا ایک مقدمہ لے کر ان کے درمیان جو ہے مقدمہ لے کے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کروائیں کہ آپ سے فیصلہ کروا لیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، حرام خور ہیں، پھر بھی آپ چاہیں تو ان میں فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر کرنا فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کے ساتھ کیجئے. ان اللہ یحب المقسطین. وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ، آپ سے یہ فیصلہ کیسے کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے. ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین، یہ اس سے بھی پھر جاتے ہیں، یہ مومن ہونے والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مسئلہ ان کے یہودیوں میں کسی نے زنا کے جرم کا ارتکاب کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلہ لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری تورات میں بھی یہ حکم ہے، تورات میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ رجم کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تورات میں نہیں ہے، تورات لے کے آئے اور رجم والی آیت پہ ہاتھ رکھ دیا اور باقی پڑھنے لگ گئے. حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ چکو، جب ہاتھ چکا گیا تو اس کے نیچے وہ آیت رجم جو ہے اس طرح لہلہا رہی تھی کہ چمک رہی تھی، جس میں یہودیوں میں لکھا گیا تھا کہ یہودیوں پر بھی رجم کی سزا جو ہے وہ لازم کی گئی تھی. اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، بخشونی ولا تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے کوئی تھوڑا سا فائدہ نہ لو. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان پر ان کی کتاب میں یہ لکھا تھا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ یہ جو ہے قصاص لیا جائے گا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی برابر سے جو ہے قصاص لیا جائے گا. فمن تصدق به فهو كفارة الله، اگر کوئی انسان مقتول کی طرف سے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جسے کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے، اس کا کوئی ہاتھ پاؤں توڑا گیا ہے، اور وہ معاف کر دے تو یہ معاف کرنا جو ہے اس کے لیے کفارہ اس کے گناہوں کا بن جائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ تعالی کے احکامات آنے کے بعد اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے. تین دفعہ اللہ تعالیٰ نے تین آیات کے آخر میں جو ہے یہ فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل ان کے پیچھے جو ہے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھی بھیجا جو کہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے. اللہ نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت تھی، نور تھا، تصدیق کرنے والی تھی، اور تاکہ فیصلہ کیا جائے, وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اہل انجیل کو بھی اسی طرح فیصلہ کرنا چاہیے جیسے ان کے اوپر نازل کیا گیا تھا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, ہم نے آپ کی طرف بھی حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, ان پہ نگہبان ہے. فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیجیے بغیر خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے. اور پھر آخر میں چل کے اللہ نے یہاں بھی فرمایا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ کافر لوگ ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ان تمام یہودیوں کے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء, اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بناؤ, تم انہیں کبھی بھی دوست نہ بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء بعضہم اولیاء بعض, اپنے مفاد کے حد تک یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کے جو ہے مفاد کے حد تک دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, یہ مفاد کا میں نے درمیان میں اس لیے لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان یہودیوں اور نصارہ کے درمیان میں بھی ہم نے بغض اور عداوت کو قیامت تک ڈال دیا ہے. تو یہودی آپ اور نصارہ آپس میں دوست ہیں اور آپس میں بغض رکھتے ہیں, ان دونوں کی تطبیق کیا ہے کہ بغض جو ہے وہ دل سے رکھتے ہیں اور بظاہر مفاد کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ. یہاں دوست کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنا سب سے بڑا مسلمانوں کے مقابل میں ان کو اپنا حمایتی سمجھنا, یا ان کے ساتھ جو دوستی ہے اس کو جو ہے وہ نیکی سمجھنا. یاد رکھنے کہ جب مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, خیر خیر رکھتا ہے, تو یہ دوستی, یہ تعلق اس بنیاد پر بھی ہے کہ یہ اجر و ثواب کا باعث ہے, یہ اللہ کے ہاں قرب کا باعث ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے, تعلق رکھتا ہے, تو اس رکھنا اجر و ثواب ہوتا ہے. لیکن یہ مسلمان ایک اخلاق کے حد تک تو کافر کے ساتھ حسن اخلاق کر سکتا ہے, لیکن جسے دلی دوست کہا جاتا ہے, جسے ایک اپنا قریبی حمایتی کہا جاتا ہے, وہ انسان کو مسلمان ہی بنانا چاہیے, کوئی کافر نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک انسان کے اندر الولا والبرا کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ولا میری دوستی ہے ایمان والوں کے ساتھ, اور میں کفر اور برات ظاہر کرتا ہوں کفر کے ساتھ بھی اور کفر والوں سے بھی. تو یہ انسان کے درمیان ایک جذبہ ہونا چاہیے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, تم میں سے اگر کوئی انسان ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی جو ہے وہ ہدایت نہیں دے گا. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم, اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو, اگر تم میں سے کوئی انسان دین سے پھر جائے گا, ذرا بات کو سمجھیے گا, اللہ نے فرمایا ہے کہ من یرتد منکم عن دینہ, اگر تم میں سے اگر کوئی انسان دین سے پھر جائے گا اے ایمان والو, تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, اگر تم سارے کے سارے دین سے پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ تمہیں ختم کر کے تمہارے بدلے کسی دوسری قوم کو لے کے آ جائے, تمہیں ختم کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ختم کر کے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, اور وہ جو دوسری قوم اللہ لے کے آئے گا, ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اب یہاں پہ ایک اصول بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا ہے اے مسلمانوں, اگر تم بگڑ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے دوسری قوم کو لا سکتا ہے جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اچھا جی اللہ کی محبت کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کیا اس کی نشانی ہونی چاہیے؟ آپ کہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کیا نشانی ہے اس کی، کیا علامات ہیں، کیا دلیل ہے؟ وہ اس آیت پہ غور کریں تو پتہ چل جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسی دوسری قوم کو لے کے آ جائے گا جو اللہ سے وہ محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. نشانی کیا ہے؟ اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. تین صفتیں بیان کی. پہلی صفت، پہلی چیز کیا ہے کہ اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین، مومنوں کے لیے نرم دل ہونا اور کافروں کے لیے سخت ہونا، یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا ہے. دوسری نشانی، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں، اپنے جان سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں. اور تیسری نشانی اللہ کی محبت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، یہ تیسری نشانی، تیسری علامت، ولا یخافون لوم تلائم، اللہ کی خاطر کہیں بھی انہیں بےزتی کا ڈر نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں اپنے ملک میں پاک و ہند میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایک روپے کی خاطر جو ہے ایک انسان جو ہے وہ گاڑی میں کھڑا ہو کر ایک ایک چیز کو بیچ رہا ہوتا ہے، یہ روپے کی لے لو، یہ دو روپے کی لے لو، اسے اپنی عزت اور ذلت کا خیال نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک انسان اگر اپنے رب کی بات پہنچانا چاہتا ہے دوسروں تک تو کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، میں اسے کیسے کہوں، مجھے جو ہے اس رشتے دار سے شرم ہے، میں اس کو کیسے سمجھاؤں. تو یاد رکھ لیں اللہ کی جو محبت ہے نا، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ ہے، علامت یہ ہے، ولا یخافون لومت لائم. جب انسان اللہ سے پھر محبت کرتا ہے تو پھر اسے کسی دوسرے کی بےزتی کا خیال نہیں ہوتا کہ دوسرے مجھے یہ کہیں گے، وہ مجھے یہ کہیں گے، یہ سلوار اپنی جو ہے وہ مرد ہو کر اونچی کیوں رکھتا ہے، اور یہ عورت ہو کے اپنی سلوار جو ہے وہ نیچے کیوں رکھتی ہے، یہ پردہ کیوں کرتی ہے فلاں. جب انسان اللہ سے محبت بن جاتا ہے، محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کی خاطر اپنی عزت جو ہے اس کا ڈر نہیں ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کی محبت کی نشانی. کچھ خواتین بھی کہتی ہیں کہ ہم پردہ تو کر لیتی ہیں، نقاب تو کرنا چاہتی ہیں، لیکن رشتہ داروں میں جا کے کیا کہیں، وہ ہمیں کیا کہیں گے، وہ ہمیں کیا کہیں گے، پہلے تو ہم ان کے سامنے یوں ہوتی تھی، اب وہ ہمیں کیا کہیں گے. یاد رکھنے کہ یہ اگر اللہ سے محبت ہے تو اس کی یہ علامت ہے، ولا یخافون لوم تلائم. آگے اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. او لوگو، یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا سب سے قریبی دوست جو ہے اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اس اور وہم راکعون، اور وہ رب کے سامنے رکوع کرتے ہیں. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا، اور جو دوست بنائے گا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، تو یاد رکھ لو فإن حزب الله هم الغالبون، تو اللہ کا لشکر ہی غالب آنے والا ہے، اللہ کا لشکر ہی غالب آنے والا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو، تم یہودیوں کو اور جو لوگ تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جو تمہارے دین کو جو ہے وہ کھلونا بناتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کبھی کوئی دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی نہ کرو. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا نادیتم الى الصلاۃ، وہ لوگ جنہیں نماز کی طرف بلایا جائے تو وہ مذاق کرنے لگ جاتے ہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ، وہ عقل نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو. اور اللہ نے پھر آگے خطاب ہو جاتا ہے یہود و نصارہ کی طرف، اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. اہل کتاب جو ہیں، انہیں کوئی دشمنی تم سے اور نہیں ہے، یہی دشمنی ہے کہ تم کیوں اللہ پہ ایمان لائے ہو، یعنی اللہ کا رسول ادھر کیوں آ گیا، کیوں ایمان لائے ہو اللہ پہ، کیوں پہلی چیزوں پہ ایمان لاتے ہو، گویا کہ وہ تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ قل اؤنبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعلہم منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ اور تمہیں بتائیں کہ بدترین لوگ کون ہیں، کون ہیں برے جگہ والے لوگ اللہ کے ہاں، جن پہ اللہ نے لعنت کی، جنہیں جو ہے وہ بندر بنا دیا تھا، خنزیر بنا دیا تھا۔ تو یہ جو طاغوت کی عبادت کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہوتے ہیں۔ تمہارے پاس آگے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہو کے جاتے ہیں تو کفر کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، جو کچھ بھی چھپاتے ہیں سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کو سب سے زیادہ دیکھو گے کہ یہ گناہوں میں سب سے زیادہ، دشمنی میں سب سے زیادہ، اور حرام کھانے میں سب سے زیادہ۔ ہاں کچھ ہیں ان میں سے ایسے لوگ، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، کچھ لوگ ہیں انہیں ان کے اندر سے جو انہیں برے کاموں سے منع کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو کچھ یہ کرتے ہیں بہت برا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک بات کو نقل کیا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہود کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ بند ہے۔ فرمایا غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بند ہیں اور انہی پہ لعنت ہے ان کے کہنے کی وجہ سے۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے احکامات نازل ہوئے، اسلام جتنا پختہ ہوتا ہے اتنا یہ لوگ جو ہے اپنے بغض و عداوت میں اتنا جو ہے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک ان کے اندر جو ہے یہ بغض اور دشمنی رہے گی۔ جب جتنا بھی یہ آگ کو بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بچا دیتا ہے، جتنا بھی زمین پہ فساد مچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اسے کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اور آگے اللہ نے ایک نصیحت کے طور پہ فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ تورات پہ عمل کرتے، انجیل پہ عمل کرتے، جو رب نے نازل کیا اس پہ عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اوپر نیچے سے ہر طرف سے رزق دیتا۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، کچھ ان میں سے لوگ ہیں جو میاں روی کرتے ہیں، لیکن اکثر ان کے لوگ جو ہیں بہت برا کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اسے آپ آگے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اگر آپ نہ پہنچائیں گے تو گویا کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا وہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت تک جو ہے وہ پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ اس شخص نے بہت بڑا جھوٹ بولا، بہت بڑا بہتان لگایا جس انسان نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی کوئی چیز جو ہے وہ چھپا لی تھی، کوئی اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو چھپا لیا تھا۔ جس انسان نے یہ بات کہی اس نے اللہ پہ بہت بڑا بہتان لگایا۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج حجۃ الوداع کے موقع پہ تمام صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا تھا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا تھا نشہد انک قد بلغت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پوری طریقے سے دین اسلام کو پہنچا دیا ہے۔ ادیتا و نصحتا، صحیح طرح جو ہے آپ نے پہنچا دیا ہے، نصیحت کر دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو جو ہے وہ چھپایا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اہل کتاب کو کہ تم کچھ نہیں ہو، لستم علی شیء، یہاں تک کہ تم تورات انجیل پہ عمل کرو۔ اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تورات انجیل قرآن پہ عمل کرو، تب تمہاری کچھ اللہ کے ہاں ویلیو یا وقت بنے گی، اس کے بغیر تم کچھ نہیں ہو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ ان کافروں پہ افسوس نہ کیجیے۔ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ یہودی ہوئے، جو لوگ صابی ہوئے، جو لوگ نصارہ ہوئے، سب کا معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان ہے، جو کہ ایمان لانے والوں کے پاس موجود ہے۔ جو ایمان لائے اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، نیک اعمال کیے تھے، ان پر کوئی غم اور ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، ان کی طرف رسول بھی بھیجے تھے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات کے اپوزٹ آتے تو وہ جو ہے انبیاء کو یا تو جھٹلا دیتے یا انہیں جو ہے وہ قتل کر دیتے۔ وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا، اور وہ فتنہ ہی ان کے لیے کافی ہے جس میں وہ اندھے بہرے ہوتے گئے، ہاں ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا، پھر وہ اندھے بہرے ہو جاتے۔ كثير منهم والله بصير بما يعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح ابن مریم نے فرمایا تھا وقال المسيح يا بني اسرائيل، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا اور تمہارا رب ہے، جو بھی اس اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو مشرک پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کیا ہے، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تحقیق ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، یعنی تینوں کا مجموعہ اللہ ہے، تینوں کا مجموعہ جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ تینوں کا مجموعہ، حضرت مریم علیہ یعنی حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر خدا بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے بھی کفر کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا اللہ وما من الہ الا اللہ، حالانکہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر اپنے اس بات سے وہ باز نہیں آئیں گے، اگر وہ اپنی اس بات سے باز نہیں آتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب جو ہے وہ پہنچے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور حیثیت کیا ہے؟ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم اور کچھ نہیں تھے سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی اور رسول گزرے تھے، ان کی والدہ جو ہے وہ صدیقہ ہے، دونوں جو ہے وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھیں کس طرح واضح ان کے سامنے آیات اور نشانی آتی ہیں، اور پھر بھی وہ دیکھیں کس طرح اس سے پھر جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ذرا ولا نفع، تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور فرمایا 77 آیت میں قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو، نہ حق ہو کے غلوب نہ کرو، اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہ لگو، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اے نصارہ، ان کے پیچھے مت لگ کے خود بھی گمراہ ہو، واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، یعنی گویا کہ عیسائیوں کو کہا گیا کہ تم یہودیوں کے پیچھے لگ کر گمراہ نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی گمراہ ان کے پیچھے لگے اور گمراہ ہوئے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لعنت کی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے جو لوگ کافر ہوئے ان پہ لعنت کی گئی تھی، علی لسان داود و عیسی بن مریم، حضرت داود علیہ السلام، حضرت عیسی بن مریم، سب کی زبان پہ ان پہ لعنت کی گئی تھی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ لوگ برائیوں سے باز نہیں آتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت بری برائیاں وہ کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتبلون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، کچھ لوگ کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، فرمایا وہ برے اعمال ہیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پہ، اس کے نبی پہ اور جو نازل کیا گیا ہے، اتخذوہم اولیاء، تو کبھی بھی کافروں کو دوست نہ بنائیں. جو انسان اللہ اور اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو وہ دوستی صرف اللہ سے ہی کرتا ہے. ولکن اکثیر منہم فاسقون، آگے اللہ نے فرمایا ہے لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، آپ پائیں گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ یہود ہیں، اور مشرکین ہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، اور مسلمانوں کے کچھ قریب ہیں، اگر کوئی مسلمانوں کے قریب ہیں تو وہ نصارہ ہیں، وہ عیسائی ہیں. وَلَتَجْدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، مسلمانوں کے اگر کوئی قریب ہیں دوستی میں تو وہ لوگ ہیں الذین قالوا انا نصارا، وہ نصارہ جو ہیں وہ کچھ قریب ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو ہے کچھ ایسے عبادت عابد کرنے، ایسے عبادت گزار اور ایسے کچھ لوگ گزرے ہیں ان کے اندر، قسسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ان میں ہیں جو تکبر نہیں کرتے ہیں. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ میں سے، یہود و نصارہ میں سے جو نصارہ ہیں وہ کچھ مسلمانوں کے قریب ہیں، وہ کچھ مسلمانوں کے قریب ہیں، اور جو یہود ہیں ان میں وہ جو ہیں مسلمانوں کے قریب نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے جتنے دشمن ہیں اتنا اور کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، عیسائیوں کی کچھ چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی گئی تھی، تو حبشہ کا جو گورنر ہے، حبشہ کا جو گورنر یعنی بادشاہ تھا وہ نجاشی کہلاتا تھا، اور وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ مسلمان ہو گیا تھا. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس نجاشی نے کچھ اپنے علماء کا وفد بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ اللہ کے یہ آیات سن کے جو ہے وہ رونے لگ گئے تھے جس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی. یا یہ بھی ہے کہ نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت فرمائی تھی تو ان لوگوں کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. یہ عیسائی کچھ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی تو اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، جو رسول کی طرف قرآن مجید نازل کیا گیا، جب وہ ان پہ تلاوت کیا گیا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس وجہ سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا اور انہوں نے کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہم ایمان لائے، ہمیں گواہی دینے والوں میں ہمارا شمار کر لے. وما لنا لا نؤمن باللہ، ہم کیوں نہ ایمان لائیں جب ہمارے پاس حق آ گیا. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، اور اللہ سے ہم تمع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نیک قوم کے اندر جو ہے وہ شمار کرے. فاصابهم الله بما قالوا، اللہ نے انہیں بدلہ عطا فرمایا ان کے اس ایمان کی وجہ سے، اس کہنے کی وجہ سے، جنت کا باغات کا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ ہے ان احسان کرنے والوں کا بدلہ، یہ ہے ایسے احسان کرنے والوں کا جو ہے وہ بدلہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نجاشی جو ہے یہ مسلمان ہو گیا تھا، یا اس کے کچھ حواری بھی مسلمان ہو گئے تھے، نجاشی کے ساتھ اس کے کچھ اور بھی حواری جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور اس کے فوت ہونے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نجاشی کے فوت ہونے پہ اس نجاشی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہے، اس لیے صحابی ہم اسے نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. لیکن یہ نجاشی واحد ایسا شخص ہے جس کی غائبانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلوا علی صاحبکم فا فَإِنَّهُمَا تَفِي أَرْضِ غَيْرِكُمْ، اپنے اس ساتھی پہ نماز پڑھو، وہ ایسی زمین پہ فوت ہوا ہے جہاں وہ تمہارے لوگ نہیں ہیں، یعنی جہاں پہ اسے شاید اس طرح اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی. آج بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. یہ نماز جنازہ اتنی عام بھی نہیں ہے جتنا ہم مسلمان اسے عام کر دیتے ہیں کہ جو کوئی بھی کہیں فوت ہوا ہو اس کی نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علت وجہ بیان کی تھی، فَإِنَّهُمَا تَفِي أَرْضِ غَيْرِكُمْ، کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور زمین میں فوت ہوا ہے، جہاں پہ یہ چیز پیدا ہوتی ہو کہ کوئی مسلمان کسی کافر علاقے میں فوت ہو گیا ہو، اور جہاں غالب گمان یہ ہو کہ وہاں اس کی تجہیز، تکفین یا نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہوگی، تب انسان اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو، جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے انہیں تم اپنے اوپر حرام نہ کرو. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اس سے کھاؤ، اور قسم کھا کے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو. انسان اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ چیز تو میں نے حرام کر لی، اس کو کبھی نہیں کھاؤں گا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے. اور اگر انسان کبھی اس طرح کی قسم کھا لیتا ہے، اس طرح کا جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، تو پھر اسے قسم کا کفارہ دینا ہوتا ہے. اور قسم کا کفارہ جو ہے کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم اپنی قسموں میں جو لغو کر لیتے ہو، چھوٹی سی بات پہ کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ کی قسم، اس طرح کر کے اگر منہ سے نکل آتی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرتا ہے. لیکن اگر کسی انسان نے پختہ دل ہو کے قسم اٹھائی ہو، اور تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے، اگر وہ قسم کو پورا نہیں کر سکتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جتنا خود گھر میں کھانا کھاتے ہو اس کا درمیانہ کھانا جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. اور اگر جو ہے کوئی انسان جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا انہیں کپڑے پہنائے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے، اگر نہیں یہ کر سکتا تینوں کاموں میں سے کوئی ایک، 10 مسکینوں کا کھانا انہیں، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، تو پھر یہ ہے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھ لے، یہ ہے قسم کا کفارہ. اور آخر میں فرمایا ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، لوگوں قسم اٹھا لو تو اس کی حفاظت کیا کرو. یاد رکھ لو کہ قسم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. انسان نے اگر ماضی کی کسی چیز پہ قسم اٹھائی ہو، اللہ کی قسم میں نے یوں کیا تھا اور اس نے نہ کیا ہو، جھوٹی قسم اٹھائی جائے، اس پہ کفارہ نہیں ہوتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. جس قسم پہ کفارہ ہے وہ یہ کہ انسان مستقبل کے بارے میں اٹھائے، میں ایسا کروں گا، اللہ کی قسم میں یوں دوں گا یا یوں کروں گا، اور پھر وہ انسان نہ کر سکتا ہو کسی وجہ سے، یا یہ ہے کہ اس کا کام وہ والا جس پہ اس نے قسم اٹھا لی ہے وہ جائز نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس کے مد مقابل میں دوسرا کام زیادہ بہتر ہے، تو انسان اس مستقبل میں کسی کام پہ قسم اٹھائی ہوئی پہ قسم کا کفارہ دے کے اس سے بری ہو سکتا ہے. 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا، یا انہیں 2 ٹائم کا کھانا جو خود وہ کھاتا ہے اس کا درمیانہ، یا یہ ہے کہ انہیں کپڑے پہنائے جائیں، یا ان کا غلام آزاد کیا جائے، یا یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر یہ ہے کہ 3 روزے رکھ لے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ واضح آیات نازل کی جس میں اللہ نے شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. او لوگو، یہ جو خمر شراب ہے، یہ جو جوا ہے، یہ جو بت وغیرہ ہیں، اور یہ جو بتوں پہ قسمت آزمائی کے لیے تیر وغیرہ کیے جاتے ہیں، یا آج کل وہ ہفتے کا حال معلوم کرنے کے لیے ستاروں کے ذریعے کچھ ایسی چیزیں کی جاتی ہیں، تو فرمایا یہ سب کچھ حرام ہے. رجسون من عمل شیطان، یہ شیطان کے عمل سے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد شراب مکمل طور پہ حرام ہو گئی۔ مدینہ کی گلیاں میں جہاں پانی بہتا تھا وہاں شراب بہ رہی تھی، تو شراب کو مکمل طور پہ حرام کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ بتانا، تھوڑا سا سمجھا دینا چاہتا ہوں، شرعی یا فقی مسئلہ ہے کہ حرام ہونے والی چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو حرام بھی ہوں اور نجس بھی ہوں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام تو ہوتی ہیں لیکن نجس نہیں ہوتی ہے۔ بلی ہے تو یہ جو ہے حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، یعنی پلید نہیں ہے، اگر وہ کسی پانی میں منہ ڈال دے یا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن ناپاک نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گدھا جو ہے وہ حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، کتا ہے تو وہ نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے، خنزیر ہے تو وہ نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اب خمر کی بات ہے تو یہ شراب جو ہے حرام تو ہے ہی ہے لیکن نجس بھی ہے، یعنی اس کے کوئی چھینٹا پڑ جائے تو انسان اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے، بہتر اور راجح بات یہ ہے کہ شراب حرام تو ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں جو رجسن کہا گیا ہے یہ حرمت کے معنی میں ہے، اس لیے کہ بت اور تیر، انصاب اور ازلام جو اس میں کہا گیا ہے کہ وہ بت نجس تو نہیں نہ ہوتے تھے، ان کی عبادت کو نجس کہا گیا ہے، تو یہاں پہ رجسن جو ہے یہ اس کی برائی پہ یعنی اس کی حرمت پہ ہے، نہ یہ ہے کہ ان کی شراب کی اپنی ماہیت پہ ہے۔ تو کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ہے جو شراب کو نجس ہونا قرار دے۔ حرام ہونا جو ہے ضرور مسئلہ ہے، اس کے ضمناً جو ایک مسئلہ نکلتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ لوگ اکثر سوال کیا کرتے ہیں کہ یہ پرفیوم وغیرہ ہے اس میں الکوہل استعمال ہوتا ہے تو کیا ہم اپنے کپڑوں پہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے، تو اس کا جواب عموماً میں یہ دیا کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ الکوہل وغیرہ بذات خود شراب نہیں ہے، خمر نہیں ہے، بلکہ خراب اس کا ایک جز ہے، اور اگر شراب ہو بھی جائے تو اسے ہم نجس نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کپڑے وغیرہ پہ لگ گیا ہے تو اسے انسان کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ ہاں اس کا پینا حرام ہے، اسے جو ہے اس کے پینا حرام ہے، اگر وہ شراب اور خمر میں آتا بھی ہو تو تب اس کا جو ہے وہ پینا حرام ہوگا، باقی اسے نجس کہنا یہ مشکل ہے۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر دشمنی ڈالنا چاہتا ہے اور تمہارے اندر جو ہے برائی پھیلانا چاہتا ہے، انہی چیزوں کے ذریعے سے، ان چیزوں سے بچو اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اللہ سے ڈر کے رہو، اگر تم پھرو گے تو اللہ کے رسول کے ذریعے تو پہنچانا ہے۔ انما علی الرسول البلاغ المبین، اور آگے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين، اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں سے محبت، احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ انسان احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا، اگر اسے نے احرام کی حالت میں کوئی شکار کر دیا تو اس کا بدلے میں جس طرح کا جانور شکار کیا ہے اسی طرح کی چیز جو ہے فدیے میں دینا ہوتی ہے۔ مثلا کوئی ایسا جانور شکار کیا ہے جو بکری وغیرہ کی طرح کا ہے تو فدیے میں بکری وغیرہ دینا ہوتی ہے، اگر ایسا کوئی جانور شکار کیا ہے کہ جو یعنی یہ گائے وغیرہ کے طرح کا ہو، کوئی ہرن وغیرہ ہو، تو اس کے طرح کی پھر گائے وغیرہ دینا ہوتی ہے۔ تو جس طرح کا انسان جانور جو ہے وہ شکار کر لے تو پھر اسی طرح کا جو ہے اسے فدیے میں دینا ہوتا ہے۔ جو پہلے ہو چکا ہے وہ تو ہو گیا، آئندہ سے اس چیز سے پرہیز کرو، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اور آخر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ دریا کے اندر سمندری دریائی جو جانور ہوتے ہیں وہ تمہارے لیے وہاں پہ شکار کرنا جو ہے وہ حلال کیا گیا ہے، ہاں انسان احرام میں نہ ہو تو وہاں کا بھی شکار کر کے جو ہے انسان جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ ان تمام احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول کے ذمہ جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، رسول کے ذمہ جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالی جان رہا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو پوشیدہ کرتے ہو۔ اور آگے اللہ نے ایک ادب دیا ہے کہ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کا سوال نہ کرو کہ جن کے جواب ملنے پہ پھر تمہیں رسوائی ہو۔ یعنی ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حکم تھا کہ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے پہ رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض کی گئی ہے، ایک صحابی نے کہا کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا بتایا گیا اس پہ خاموش رہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تمہیں اسے کبھی نہ کر پاتے۔ اس لیے انسان دین کے معاملات میں سمجھ کے لیے تو انسان سوال کر سکتا ہے، لیکن صرف سوال برائے سوال اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی یہود و نصارہ نے اس طرح کیا تھا، قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، اور پھر اپنے سوال ہی جواب پر ہی وہ کافر ہو گئے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو مشرکوں نے ایسے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے ہیں اور ان جانوروں کا نام رکھا ہوا ہے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں بنایا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 پہ ہم چل رہے ہیں، تو فرمایا ایسا اللہ نے کچھ نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ ہی بحیرہ، ایسے جانور جو بتوں کے نام پہ مختلف انداز میں چھوڑے جاتے تھے کہ اس جانور کو اگر کوئی نر پیدا ہوا ہے یا مادہ پیدا ہوا ہے، یا ایسے جانور جو جس کو پیدا ہونے کے بعد اس کے بہت سارے جانور آگے اس سے نکل پیدا ہو چکے ہیں، تو اس طرح کے مختلف جانوروں کو جو اللہ کے نام پہ وہ اللہ کے نام کے علاوہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، بتوں کے نام پہ انہیں ترک کر دیا جاتا تھا، اسے جو ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے کوئی چیز ایسے فرض نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز جو ہے ان پہ فرض نہیں کی ہے، یہ سب انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی جانور جو ہے وہ نہیں بنائے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہیں اپنے اور جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہیں، تو آگے سے یہ لوگ کافر کہتے ہیں کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء اجداد کو پایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کے آباء اجداد جو ہے وہ گمراہی پر ہوں، ہدایت پر نہ ہوں، تو پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، پھر بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے آباؤ اجداد کو صحیح راستے پہ نہیں تھے، ہدایت پہ نہیں تھے، یہ پھر بھی ان کے نام پہ پیچھے چل رہے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اس آیت کا معنی یہ ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 105 کا کہ اے ایمان والو، تمہارے ذمے تمہاری اپنی جان ہے، تمہارے ذمے تمہاری اپنی جان ہے، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی دوسرے کا گمراہ ہونا یہ تمہیں نقصان نہیں دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس آیت کو لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ جیسے ہمارے اپنی ذمہ داری ہے، اگر کوئی دوسرا نہیں بھی ایمان لائے گا تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تم دوسروں کو تبلیغ کر دو، انہیں بتا دو، اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں تو تمہیں نقصان نہیں ہے۔ یعنی تمہارے جو ذمے کام ہیں جب وہ تم پورا کر لو، تو پھر اگر کوئی انسان ایمان نہیں لا رہا ہے تو اس کا نقصان تمہیں نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہونے لگے، کسی سفر میں ہو اور اس کے پاس کوئی چیز ہو، تو وہ وصیت کر دے کہ میرا یہ مال یا میری یہ چیز جو ہے فلاں جگہ پہ میرے ورثاء کو جو ہے وہ پہنچانی چاہیے، اور جن کو وہ وصیت کی جائے، امانت دی جائے، تو انہیں اچھے انداز سے وہ امانت جو ہے وہ پہنچا دینی چاہیے، اور جن ورثاء کو جب وہ امانت دی جا رہی ہے اور وہ اسے مطمئن نہ ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ ان امانت پہنچانے والوں کو مسجد میں نماز کے بعد انہیں قسم لے کے کہہ سکتے ہیں، ان سے قسم لے سکتے ہیں، اور وہ قسم میں یہ بات کہیں گے کہ ہمیں جس طرح اس نے وصیت کی تھی اور ہمیں جس طرح اس نے امانت دی تھی اسی طرح ہم نے جو ہے وہ پہنچا دی ہے۔ تو اس طرح کر کے قسم لینا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ ذالک ادنا ایت بشہادت علی وجہہا، یہ جو چیز تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ جب تمہیں ان امانت پہنچانے والوں پہ شک ہو تو تمہاری طرف سے دو بندے کھڑے ہو کر ان کی قسم کے مقابل میں، ان کے گواہی کے مقابل میں یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ جی ہمیں اس پہ، ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو ان کے یعنی انہوں نے قسم اٹھائی یا انہوں نے جو ہے وہ قسم اٹھا کے کہا جی ہم نے امانت پہنچا دی، آگے والوں کو یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ مقابلے میں ان کے قسم اٹھائیں گے کہ یہ اپنی قسم میں جھوٹے ہیں، تو تب جو ہے انہیں وہ مال دینا پڑتا ہے امانت والوں کو جو امانت لے کے آئے ہیں، جب ان کے خلاف میت کے ورثہ جو ہے وہ قسم اٹھا دیں تو انہیں جو ہے وہ امانت پوری کر کے دینا پڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے ذالک ادنا ایت بشہادت علی وجہہا، یہ جب قانون بن گیا ہے تو اب ہر کوئی انسان امانت کو یا گواہی کو صحیح انداز میں جو ہے ادا کرے گا تاکہ اسے پتا ہوگا کہ میں نے غلط ادا کی تو آگے والے لوگ میری اس گواہی کو توڑ سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمع کرے گا رسولوں کو اور انہیں کہے گا فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا انک انت العلام الغیوب، اللہ تعالیٰ جس دن سب انبیاء کو جمع کرے گا ان سے حالات پوچھے گا تو انبیاء رب کے اس ڈر اور دہشت میں آ کے کہیں گے کہ اے اللہ تو علام الغیوب ہے، تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کیا پہنچایا ہے کیسے کیا ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم میری نعمتوں کو یاد کر جو میں نے تیرے اوپر کی تھی اور تیری والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، تجھے جو ہے روح القدس کے ساتھ تیری جو ہے وہ تائید کی گئی، تو نے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ماں کے گود میں اور بڑھاپے میں تو نے کلام کیا، تجھے جو ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور تورات اور انجیل تجھے سکھایا گیا، اور تو جو ہے وہ پرندے کو بنا کر اسے جو ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو ایک مٹی سے پرندے کو بنا کر اس میں پھونکتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تو جو ہے وہ بیمار فل پہری والے مرض کو اور اسی طرح جو اکما اور ابرص یعنی فل پہری کے مرض والے کو جب تو ہاتھ لگاتا تھا اور اسی طرح نبینے کو جب ہاتھ لگاتا تھا تو وہ میرے حکم سے بینا بن جاتا تھا، اور تو جب مردے کو ہاتھ لگاتا تھا تو میرے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور میں نے ہی بنی اسرائیل سے تیری حفاظت کی تھی جب تیرے پاس واضح دلائل جو ہے وہ نازل کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جتنے بھی معجزات دیے تھے تمام کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ مردے کو زندہ کرنا، نبینے کو بینا کرنا، مٹی کے پرندے کو حقیقی پرندہ بنا دینا، یہ جتنے بھی معجزے تھے یہ میرے ہی حکم سے تھے، ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان معجزوں کی وجہ سے خدا بن گئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا، حواریوں کا، کہ جب حواریوں نے یہ کہا تھا کہ یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل ہو جائے، دسترخوان جو ہے نازل ہو جائے، اور یہ ان کا مطالبہ صرف اس بنیاد پہ تھا کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، اور ہم جو ہے اس پہ گواہ رہیں اور ہم یہ کریں کہ ہم نے جو ہے وہ صحیح طرح تصدیق کی ہے، کہ یہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے، بعد کے لیے، سب کے لیے وہ عید بن جائے گا، ورزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اے عیسیٰ میں اس مائدہ کو نازل تو کر دوں گا لیکن یاد رکھ لو جس نے اس کے بعد کفر کیا تو فَإِن فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر اس کو جو عذاب دیا جائے گا اتنا عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ تو پھر آیا یہ مائدہ نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اس کا تاریخی طور پہ یہی ہے کہ وہ حواریوں نے مطالبہ تو کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن یہ مائدہ اور دسترخوان نازل نہیں کیا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھ دی تو وہ لوگ ڈر گئے تھے اور اس کے مطالبے سے باز آ گئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کا تھوڑا سا ایک نقشہ کھینچا ہے اور بڑے عجیب الفاظ میں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو قیامت والے دن سامنے کھڑے ہو کے فرمائے گا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو پاک ہے اللہ میں وہ چیز کیسے کہہ سکتا ہوں جس پہ میرا حق نہیں ہے، جس پہ میرا حق نہیں ہے، اے اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر وہ بات میں نے کہی ہوتی تو تو زیادہ جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا، تو جانتا ہے میرے اندر جو کچھ ہے اور میں نہیں جانتا ہوں تیرے اندر کیا کچھ ہے، انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی غیب کو جاننے والا ہے، تو ہی غیب کو جاننے والا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، اے اللہ میں نے انہیں وہی باتوں کی تبلیغ کی جو جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا اور میں ان کے اندر گواہ تھا جب تک میں تھا، وَكُنْتُ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور جب اے اللہ تُو نے مجھے وفات کر دی، جب تُو نے جو ہے مجھے فوت کر لیا، تو تُو ہی ان کے اوپر جو ہے وہ نگران تھا، تُو ہی ان کے اندر جو ہے نگہبان تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تُو ہی ہر چیز پہ گواہ ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا، اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر سکتا ہے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اے اللہ تو غالب ہے حکمت والا ہے، اے اللہ تو اگر انہیں معاف کر سکتا ہے تو تو غالب و حکمت والا ہے، اور اگر تو عذاب ہے دینا چاہے تو تو وہ بھی دے سکتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج یہ دن قیامت کا دن ان لوگوں کو نفع دے گا جو سچے ہیں، جنہوں نے تصدیق کی، ان کے لیے جنت ہے، اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان جنتیوں سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آخری آیت سورۃ مائدہ کی تمام احکامات کو بیان کرنے کے بعد ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات پہ بات کو ختم کرتا ہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین و آسمان کی بادشاہت، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کچھ اسی کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے لیے ایک سبق ہیں، اس میں جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں بہت اہم احکامات ہیں، سمجھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔